الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبسند المتصل الى امير المؤمنين في الحديث امامهما محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم امين، قال: حدثنا اسماعيل قال
وبه قال
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اكبر ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض. قيل: وما بركات الارض؟ قال: زهره الدنيا. فقال له رجل: هل ياتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا انه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبفا أو يلم إلا أكلة الخضرة تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاشترت وثلطت وبالت ثم عادت وأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. في باب جو چراہی ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ہمیشہ بخاری شریف پڑھتے ہیں تو باب کو سامنے رکھیں، یہی کمال ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کہ انہوں نے باب کا عنوان باندھا اور پھر حدیث اس کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا، اور ہر جگہ وہ صاف ظاہر نہیں ہوتا، اگرچہ اس کو بیان نہ کیا جاوے لیکن طالب علم خود بھی سوچے اور دیکھے کہ حدیث میں کون سا جز ہے، کون سی چیز ہے جو باب سے متعلق ہے، اور اصل چیز باب ہے جو امام بخاری رحمتہ اللہ کی پوری فقاہت، یہ فقہ کی کتاب زبردست ہے بخاری شریف، صرف حدیث کی زبردست کتاب نہیں لیکن فقہ کی بھی زبردست کتاب ہے، اور امام بخاری رحمتہ اللہ کے تمام تر فقاہت جو ہے وہ باب میں جو ہے، تو باب کو سمجھنا اور حدیث کو اس میں اس کے ساتھ مطابقت کرنا، یہ کمال ہے طالب علم اور استاد کے کہ اس کو ہر جگہ جہاں معلوم ظاہر میں نہ بھی ہو لیکن اس کو سوچے اور سمجھے اور اس کو نکالے، تو یہاں ہر جگہ، بعض جگہ تو بالکل صاف اور ظاہر ہے، اس میں کوئی زیادہ محنت اور کاوش کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو سامنے رکھے کہ دنیا زہرت دنیا، دنیا کی خوبصورتی سے جو بچنے کا ہے، اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس سے جو بچنا ہے، اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. تو یہ حدیث بھی جو ابھی ذرا لمبی حدیث ہے اسی کے متعلق ہے. عطاء بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی سے روایت فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اکبر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض. یہ ہے باپ کے ساتھ اس کے مطابق کہ سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے تم پر وہ ہے کہ جو زمین اس کے برکات نکالیں گے. کہ قیل ما برکات الارض، کہ زمین کے برکات سے کیا مطلب ہے، کہ زمین کی برکتیں جو ہے اس سے کیا مطلب ہے، کیا زمین نکالے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: برکات الارض زہرت الدنیا، دنیا کی خوبصورتی، یعنی دنیا زمین کے سے اس وقت جو ہے، پہلے کبھی ایسا نہ ہوا کہ زمین نے اپنی اندر کی چیزوں کو اتنی اگا دی جیسے اس وقت میں جو ہے، سونا، چاندی، زیورات، ہیرے، ڈائمنڈز، اور خاص کر تیل جو ہے، پہلے زمانے میں کبھی اتنا تیل نہیں نکلا، اور پہلے زمانے میں کبھی تیل کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی جتنی اس زمانے میں تیل کی ضرورت ہے. تو اس سے پھر دنیا کی خوبصورتی بڑھتی، جتنی یہ دنیا کی چیزیں سونا چاندی نکلا، دنیا کے زہرت دنیا بھی بھر گیا، لوگوں نے پھر مکانات بھی ایسے بنائے، کپڑے بھی ایسے، گاڑیاں بھی ایسے، سواریاں، ہوائی جہاز، پانی کی کشتیاں، تمام کیسے کیسے چیزیں لوگوں نے بنائے، یہ تمام تر زمین سے، یہ زمین نے جو نکالا، ما يخرج الله لكم من بركات الارض. یہ تمام. اور ان چیزوں سے ان کے غلط ان سے صحیح فائدہ اٹھانا بہت فائدہ مند ہے. تمام ان چیزوں سے صحیح فائدہ اٹھانا, جیسے کہ اور روایت میں شاید آگے آئے گا کہ پیسوں جو ہے اس میں خیر بھی ہے اس میں شر بھی ہے, اس کے خیر سے فائدہ اٹھائے. اور یہ تمام دنیا کی چیزیں میں بھی جو خیر ہے اس سے فائدہ اٹھائے, اور اس کے اندر جو شر کا پہلو ہے اس سے آدمی بچے. تو یہ ہے کہ یہ زہرت دنیا سے آدمی بچے. وقال له رجل هل يأتي الخير بالشر. ایک صحابی ایک رجل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, ایک سوال کیا, اور یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے سوال کا کرنا, اس سے علوم کے دروازے کھولتے ہیں, بڑے بڑے دروازے کھولتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا هل يأتي الخير بالشر, کیا خیر کے ساتھ شر بھی آتے ہیں؟ یہ دنیا کی چیزیں جو ہے اور پیسوں کو عام متن قرآن شریف نے اس کو خیر کے لحاظ سے تعبیر کیا. قرآن پیسے کو دنیا کی چاہیے پیسے جو ہے اس کو اللہ تعالی نے خیر سے تعبیر کیا. تو کیا خیر میں شر بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی خیر میں تو خیر ہی ہوتی ہے, کیسے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچنا, اس میں شر ہے اس سے بچنا چاہے. تو یہ سوال کیا, ایک اشکال جو ہے انہوں نے پیش کیا کہ کیا خیر کے ساتھ شر بھی ہوتا ہے. فسمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ظننا انہ ینزل علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے, خاص کر مولوی کے لیے, کیونکہ مولوی اگر کوئی سوال کرے وہ اسے چپ ہی نہیں رہا جا سکتا, اس کو جواب آتا ہو یا نہیں, الٹا سیدھا جو بھی ہو, وہ کوئی نہ کوئی جواب تو ضرور ہی دے گا. ایسا نہیں ہونا چاہے. علماء ورثت الانبیاء, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب اس وقت نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ جب ان کو جواب نہیں آتا تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, یا جا کے کتاب دیکھتے ہیں, دوسروں سے پوچھتے ہیں. دیوبند کے ایک استاد پرانے زمانے میں پڑھاتے تھے اور کوئی بات کتاب میں سمجھ میں ان کو نہیں آئے, ابھی طلبہ کو پڑھا رہے, تو ان فرماتے کہ ذرا ٹھہر جاؤ میں جا کے پوچھ کے آتا ہوں. یعنی کتنا تواضع ان کے اندر. یہ نہیں کہ اگر ہمیں کچھ نہیں آتے تو ادھر ادھر کی کچھ بات کر کے کچھ نکل جاتے ہیں اور ویسے ادھر ادھر کا سمجھا دیتے ہیں اور قصہ ختم. نہیں, وہ لوگ میں اتنا اخلاص اتنا تواضع جا کے پوچھتے تھے. اور ایسے ہی ہمارے اکابر بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں پوچھو, اگر جواب ہمیں آتا ہے ہم جواب دیں گے, نہیں آتا ہے تو ہم خاموش رہیں گے, ہم جا کے دوسرے علماء سے پوچھیں گے, آپ سے کہیں گے کہ دوسرے علماء سے پوچھو, ہم کتاب جا کے دیکھیں گے. تو آدمی کو کبھی شرمانا نہیں چاہیے. جو اگر اس کو نہیں آتا جواب تو یہ اخلاص کے بالکل خلاف ہے کہ آدمی اس وقت اپنے جو بھی ذہن میں آئے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے ادھر ادھر کا کچھ بک دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہے. اگر نہیں آیا تو سادگی سے بتا دے یہ اس کا جواب مجھے. اور کون وہ آدمی ہے جو ہر چیز جانتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے. دیکھو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں خاموش ہو گئے کہ اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہے. اس کا جواب پھر وہی نازل ہوئی, پھر اللہ تعالی نے جواب دیا. اور جو آپ سے کوئی پوچھے اور آپ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو, یا اللہ اس کا صحیح جواب مجھے عنایت فرمائے, آپ کو حیرت اور تعجب ہوگا کیسے اللہ اسی وقت آپ کے دل میں جواب ڈال دیتا ہے اور پھر آپ جواب دے سکو گے. ایک بڑھیا کا لوٹا گھوم گیا, وہ بہت تلاش کر رہی تھی, تلاش کرتے کرتے ساتھ میں یہ دعا کر رہی تھی, یا اللہ کوئی مولوی کو میرا لوٹا نہ ملے. تو کسی نے پوچھا, یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس قصے کو بیان کیا, تو کہا کہ مولوی اگر اس کو مل گیا میرا لوٹا کسی طرح سے تعویل کرے گا اور اس نے منطق پر ہی اور وہ اپنا ثابت کر دے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, جو بات صحیح ہو اس کو سامنے رکھنی چاہیے. تو یہ بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے یہاں تک کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ وحی اتر رہی. ثم جعل یمسح عن جبینہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پونچھنا شروع کیا اپنے پیشانی سے. وہ جب بھی وحی آتی تھی پسینہ آ جاتا تھا, بہت بڑا بوجھ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کے ران شریف پر تھا, آرام فرما رہے تھے. جب وحی نازل ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی, میرے ران کے ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ, اتنا بوجھ ہوتا تھا تو یہاں تو بہت بوجھ ہوتا تھا, پسینہ آ جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور طالب علم کو بھی علم وحی جو حاصل کرتا ہے, علم وحی جو مطلوع ہے قرآن شریف اور غیر مطلوع جو ہے حدیث شریف, اس کو بھی اتنی محنت کرنی چاہیے, تب جا کے اس کا کچھ حصہ اس کو ملتا ہے. اور اگر آرام میں پلے, آرام سے رہے, ہر وقت چائے پانی اور ہر وقت جوس اور یہ, تو پیس کیسے یہ علم آئے گا؟ یہ تو بہت کاوش چاہتا ہے یہ علم. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ کو پہنچا, پھر فرمایا این السائل, اور اس طریقے سے پوچھا کہ یعنی وہ سائل نے بہت اچھا سوال کیا. اب جو ہے اس نے جو سوال کیا بہت اچھا ہوا, وہی اس کی برکت سے اور اس کے سبب سے وہی نازل ہوئی. قال انا, تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں, میں نے سوال کیا. قال ابو سعید, راوی فرماتے لقد حمدنا ہوں, ہم نے پھر ان کی تعریف کی. یہ بھی ہے کہ اور روایت میں آتا ہے جب اس نے یہ سوال کیا تو صحابہ کو ناگواری ہوئی, جیسے کہ اگر کوئی طالب علم ابھی سوال کر دے اور استاد کو جواب نہیں آتا تو دوسرے طلبہ بھی ان کو بھی برا لگتا ہے, کیوں ایسے سوال کیا, کہ استاد کو بھی شرمندگی ہوگی کہ استاد جواب نہیں دے پا سکے. تو ان کو بھی, صحابہ کو بھی برا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے, جواب نہیں دے دیا تھا, تو ان کو برا لگا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این السائل, سائل کہاں ہے, اس نے بہت اچھا سوال کیا, تو پھر حمدنا ہو, ہم نے ان کے بہت اچھا کیا, آپ نے سوال کیا, دیکھو آپ کے سوال سے کتنا فائدہ ہوا اور کتنے علوم کے دروازے کھولے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حمدنا ہو حین طلع, جب وہ آیا ان کی تعریف کی, حین طلع ذلك. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کو بیان کیا کہ خیر کے ساتھ شر بھی آتا ہے نہیں آتا, اس کا جواب دیا لا یأتی الخیر الا بالخیر, کہ خیر جو ہے وہ خیر ہی کے ساتھ آتا ہے, مال جو ہے, پیسے جو ہے, اس میں خیر ہے اور وہ خیر ہی کا, اور اس میں خیر ہی کا پہلو ہے. ہاں اس میں شر بھی آتا ہے جس کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن عوارض کی وجہ سے, وہ فی نفس ہی شر نہیں ہے, پیسوں میں فی نفس ہی شر نہیں ہے, اس میں خیر ہی ہے, لیکن پیسوں کے ساتھ آدمی اب دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو اس عارض کی وجہ سے, یہ ظلم کی وجہ سے اب اس میں شر آیا, اس ان پیسوں کی وجہ سے آپ کے اندر غرور پیدا ہوا, تکبر پیدا ہوا, اب یہ عارض کی وجہ سے اس میں شر, فی نفس ہی شر نہیں ہے. لیکن جیسے کہ طالب علم ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسہ میں اولا والے آتے ہیں, ان کو فعلہ فعلہ کچھ نہیں آتا تو بہت تواضع سے ہوتے ہیں, دورہ حدیث کو پوچھتے ہیں تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو دورہ کے طلبہ, ہم تو بخاری پڑھنے والے, تو یہ جو علم شر نہیں لے آتا ہے, یہ ہمارے عارض کی وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں, ہم بہت کچھ جانتے ہیں, ہم استاد سے بھی زیادہ جاننے لگے, ہم تو یعنی ٹو بگ فار یور بوٹس, ہم استاد سے بھی آج بڑھ گئے. طالب علم کے اندر یہ چیز شیطان پیدا کرتا ہے, تو یہ عارض ہے, ان اس کی وجہ سے علم کو خراب کوئی نہیں کہہ سکتا ہے, یہ علم کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تو آپ کے اندر جو برائی ہے اس کی وجہ سے. تو خیر پیسے جو بھی, پیسے بھی جو ہے لا یأتی الا بالخیر, خیر ہی آتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کو بیان کیا جس کو غور سے سنے تاکہ جو بات اصل میں ہے وہ سمجھ میں آئے. فرمایا ان ھذا المال, یہ جو مال ہے, پیسے جو ہے, دنیا کی چیزیں جو ہے, یہ خضرتن حلوتن, یہ سرسبز ہے, نائس گرین, لش, بہت اچھا ہے, اور حلوتن میٹھا ہے, دکھنے میں بھی بہت اچھا اور کھانے میں بھی بہت اچھا. آدمی کے پاس پیسے ہو تو پھر مکان بھی خوبصورت بناتا ہے, کپڑے بھی ایسے, سواری بھی اس کی ایسے, اس کا کھانا پینا بھی ایسے, یعنی مزے سے وہ ہوتا ہے. یہ ہے مال کے حقیقت اور مال کی وجہ سے جو ہوتا ہے. اور آگے یہ بھی یاد رکھو, مال جو ہے وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنبَتَ الرَّبِيعُ, اور یہ کہ ہر چیز جو ربیع پیدا کرتی ہے, ربیع یا تو موسم ربیع کو کہتے ہیں, یعنی سپرنگ سیزن, موسم بہار, یہ موسم جو ہے उसके अंदर माशाल्लाह सब सर सब चीजें हो जाती है, फल वगैरह कितने अच्छे अच्छे आते, मीठे मीठे फल शुरू हो जाते, जैसे मौसम में बाहर आए फिर अंगूर भी कैसे अच्छे और ताजे ताजे डीप फ्रीज के नहीं, मैंगो भी कितने अच्छे, आम कितने अच्छे आते हैं, हर नेमत जो है वो आती है। तो ये मौसम रबी इन चीजों को उगाती है, या रबी उसको भी कहते हैं पानी का नाला, कैनल ऑफ वाटर, जिससे जमीनों को पानी दिया जाता है और फिर जब पानी मिलता है जमीनों को तो वो भी तमाम चीजें को उगाती है और खुद वो कनेल के अंदर उसके ऊपर भी पत्ते लीव्स वगैरह वो उगता है, सब्जा उगता है उसके ऊपर भी। तो ये मौसम है रबी या ये नाला पानी का ये उगाता है, ये सरसब्ज चीजें, ये मीठी चीजें। और उसके नतीजे में क्या होता है, जानवर जब खाता है यक्तुलो हबतन ओ यलिमो, ये पेट को फुलाकर मार डालते हैं। आदमी जानवर इतना खाता है सब सर सब जो है कि उसका पेट पूरा फूल जाता है और फिर वो डायरिया और या कॉन्स्टिपेशन में या तो वो जानवर मर जाता है और युलिमो या मरने को करीब कर देता है। यानी ये दुनिया की चीजें जब ये उगती है, आपके पास पैसे बहुत आए, अल्लाह ने आपको मालदार किया, फिर तकब्बुर पैदा होता है आदमी के अंदर, जुल्म पैदा होता है उसको, उसका गलत इस्तेमाल, गुनाहों में आदमी इस पैसों को इस्तेमाल करता है, दूसरों पर फखर करता है वगैरह। तो ये चीजें आदमी को रूहानी तौर पर मरने के करीब कर देती है या मार डालते इकबाल डालते आदमी को। इल्ला आकिलतुल खुदर ताकुल हत्ता इदम तद्दत खासिरताहा, हाँ मगर वो खाने वाले जानवर जो इसको खाता है फिर वो उसके दोनों पहलू खासिरता, उसके पहलू उसके साइड जो है वो इम्तद्दत फैल जाते फूल जाते हैं, यानी इतना खाया कि उसका पेट भी बड़ा हो गया, बहुत खाया उसने। फिर वो क्या करता है, जो अकलमंद होशियार जानवर जो होता है वो फिर आता है इस्तकबलत शम्स, सूरज के तरफ वो मुतवज्जे होता है कि सूरज की शुआएं धूप जो है उसके ऊपर पड़े, ये उसका इलाज है। उसका जो पेट में गड़बड़ हो गया, पेट अब सही काम नहीं करता है, बहुत ज्यादा खाया, हम तो कोई दवा खा लेते हैं, इनोस खा लेते हैं या कोई और चीज खा लेते हैं, बहुत खाया, अब पांच छह इनोस एक साथ, इतना ज्यादा खाया कि पांच छह इनोस की जरूरत पड़ गई, या कोई और ऐसी चीज, जानवर वो कोई थोड़ा इनोस उसको मिलेगा, वो जाके सूरज में खड़ा हो जाता है और सूरज की शुआओं से जो उसके ऊपर पड़ते हैं तो वो पचतर वो चुगाली करता है, वो यानी चू करता रहता है, खाता रहता है। गाय जो है जितना उसने खाया पूरी रात भी चुगाली करता है, वो मुंह उसका चलता रहता है, उस खाने को हजम करता है। फचतर चुगाली वह तलित और उसका गोबर बनाता है, वह बालत उसका पेशाब पेशाब करता है। अब जो है वो खाना जो इसने उतना ज्यादा खा लिया, अब इसको हजम करता है, हजम करने के बाद पेशाब करता है, पाखाना करता है, ये सब निकाल देता है। यानी उसने कमाया भी बहुत ज्यादा और फिर उसको सही तौर से उसको हजम भी किया तो वो कामयाब है। सुम्मा आदत फाकलत, फिर वो आती है जानवर, वो जानवर आता है और फिर वो जानवर खाता है, यानी उसको हजम किया, ये नहीं कि खाता रहा यहां तक कि मर गया, वो खाया बहुत खाया पेट फूल गया सूरज में जाके खड़ा हुआ। तो जो आदमी ऐसे ही कमाता है और वो फिर कमाई उसकी वो सही जगहों पर इस्तेमाल करता है, अपने लिए, घर वालों के लिए, अच्छे कामों के लिए, दीन के लिए, आखिरत बनाने के लिए, मदरसाओं में यतीमों पर, बेवाओं पर, अच्छी जगहों पर वो खर्च करता है, फिर जाके कमाता है, फिर वो उसको खर्च करता है। अगर जमा ही करता रहे तो या तो ये पैसे ऐसे हैं कि फिर चोर डाकू आते हैं, सिर्फ पैसे चोरी नहीं करते मार डालते हैं आदमी को भी, या वो पैसे ऐसे होता है जमा हो गए, अब तकब्बुर पैदा हो गया, अब वो अपने आप को हामान कारून समझने लगता है कि मेरे जैसे कोई मालदार नहीं, और वो जुल्म करता है उन पैसों से, गुनाहों के काम में इस्तेमाल करता है, लेकिन जो कमाता है फिर खर्च भी करता है, जैसे और आगे की रिवायात आगे वो फिर खर्चता है, यमीन ही वहीं सारी अनमाम ही वान खल्फे, हर जगह चारों तरफ वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो उसको उस पैसों से नुकसान नहीं। لیکن جو اس کو جمع کرتا ہے اور جمع کرتا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا ہے، اور وہ ظلم میں اور غلط کاموں، گناہ کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، یہ اس کو مار ڈالتے ہیں روحانی اعتبار سے. وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ، یہ مثال بیان کرنے کے بعد، مثال سمجھ میں آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے؟ ہاں، اس کو اس کے بیان کرنے کے بعد پھر مسئلہ کو بیان کیا. وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ، اور یہ مال بھی ایسے ہی میٹھا ہے، جیسے کہ موسم ربیع وہ تمام چیزیں اگاتی ہے، وہ سرسبز ہوتی ہے، وہ مزیدار ہوتی ہے، تو ایسے ہی مال بھی ایسے سرسبز آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ میرے میں ملینے ہو گیا، میں ملٹی ملینے ہو گیا، میرے پاس اچھی گاڑی آ گئی، مکان اچھا آ گیا، یہ میرا اچھا ہو گیا، اس کو اچھا لگتا ہے. تو مال بھی ایسا ہے. من اخذہ بحقہ، جو لیتا ہے اس کو اس کے حق کے ساتھ، وہ وضع فی حقہ، اور خرچ کرتا ہے اس کے حق کے ساتھ، یعنی صحیح جگہ پر اس کو رکھتا بھی ہے. جیسے وہ جانور جو کھاتا ہے، اس کا پیٹ پھول گیا، پھر اس کو ہضم کرتا ہے، پھر اس کو چگالی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، پھر جا کے کماتا ہے، تو کوئی حرج نہیں. تو ایسے ہی جو آدمی کماتا ہے، من اخذہ بحقہ، جو لیتا ہے اس کو حق کے ساتھ صحیح طور پر، نہ اس کے نمازیں کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، نہ اپنے اور دوسرے کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، کماتا ہے، کوئی حرج نہیں. اسلام نے پوری اجازت دی کہ آپ کماؤ، مالدار بننا اسلام میں کوئی گناہ نہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کتنے مالدار تھے، کوئی حرج نہیں. لیکن وہ وضعوا فی حقہ، پھر اس کو صحیح جگہ پر خرچ بھی کرو، اور جو ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ مال آپ کو مار ڈالیں گے، آپ چوروں کے حوالے ہو جائیں گے، آپ ٹیکس مین کے حوالے ہو جائیں گے، یہی مال آپ کے لیے سبب بربادی بن جائیں گے، سبب نجات نہیں. لیکن اس کو من اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ، اس کے لیے نعم المعونہ، یہ مال جو ہے بہت اچھی چیز ہے، اس کی مدد کرتی ہے. فنعم المعونہ ہوا، یہ مال نعم المعونہ ہے، بہت اچھی مدد کرنے والی چیز ہے، اگر اس کو اس کے حق کے ساتھ لے اور اس کو اس کے حق کے حق میں خرچ کرے. ومن اخذہ بغیر حقہ، اور جو اس کو لیتا ہے اس کے غیر حق سے، صحیح طور سے نہیں، سود کے پیسے کو جمع کرتا ہے، حرام لیکر شاپ وہ کھولتا ہے، گیمبلنگ کا دھین وہ کھولتا ہے، پروسٹیٹیوشن کی جگہ وہ کھولتا ہے، حرام کی جگہ، اور وہ جو پیسے آتے بھی حرام کے حرام ہی میں جاتے ہیں، حرام جگہوں پر وہ خرچ بھی کرتا ہے، سب فضول خرچ کرتا ہے، حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. اگر یہ ہوا، کان کالذی یاکل ولا یشبع، یہ ایسا ہوا، وہ جانور جو کھاتا ہے اور اس کو ہضم نہیں کرتا ہے، اور اس کا پیشاب اور وغیرہ نہیں کرتا ہے، لیکن کھاتا ہے اور اس کو ہضم اور سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، بس کماتا ہی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دکان شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، وہ اپنی ضرورت کے لیے، بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے، لیکن پھر پیسوں سے اور کمانے سے اس کا مشغلہ بن جاتا ہے، اس کا ہابی بن جاتا ہے. اب یہ کماتا ہے ضرورت کے لیے نہیں، اس کو کمانا اچھا لگتا ہے اور پیسے ہی کماتا جاتا ہے، اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیسوں سے اتنی محبت کے پیسے کو خرچ کرنا بھی اس کے لیے مشکل. کتنے ایسے اچھے مالدار لوگ، ویسے تو دکھنے میں بہت دیندار ہیں، لیکن زکات ادا نہیں کرتے. وہ جو زکات کے پیسے آتے ان کے پاس کر سکتے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ہم اگلے سال ڈبل دے دیں گے، یہ سال کا بھی اگلے سال کا بھی دے دیں گے، اور وہ پیسوں کے ساتھ اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور اگلے سال جو آیا پیسوں کی اتنی محبت، پھر وہ دو سال کا جو قرض ہو گیا وہ بھی نہیں ادا نہیں کرتے، اب پیسے اور بھی آتے ہیں تو اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ انویسٹمنٹ سے ہم زکات ادا کر لیں گے، لیکن اس کے نوبت نہیں آتے. آدمی صرف کماتا جاتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ نہ گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اب اس کا جو ہے مشغلہ بن گیا صرف پیسوں کو جمع کرنا، اور یہی اس کا ڈھون ہے ہر وقت کہ میں ملین ہو گیا، میرے پاس 2 ملین آ جائے، 4 ملین آ جائے، 6 ملین آ جائے، یہی اس کو ہر وقت فکر ہوتی ہے अब वो मिट्टी में चला जाता है, वो पैसे वैसे ही धरे के धरे रह जाते, उसने कुछ इस्तेमाल नहीं किया। तो इन चीजों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचाया। और ये जो बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मा युहज़्ज़रु मिन ज़हरति दुनिया व तनाफ़ुस फीहा, ये तनाफ़ुस दुनिया में, और ये दुनिया के जो ऐसे सरसब्ज़ वो अच्छा है, लेकिन उसके लिए मन अख़ज़हु बिहक़्तिही व वज़अहु फी हक़्तिही, उसके लिए अच्छा है। व मन अख़ज़हु, और जो उसको लेते हैं भी बग़ैर हक़्तिन, बग़ैर हक के, वकल्लज़ी याकुल वला यशबाउ, ये ऐसा है जो खाता है जानवर और उसको वो और शेर नहीं होता है, खाता ही जाता है। हत्ता यलिमो, और यहां तक के युक्तलो ओ यलिमो, ये उसको कत्ल कर देता है, वो पैसे वो खाना उसका, या उसको मौत के करीब कर देता है। समझ में बात आई जी? बहुत जबरदस्त हदीस है, उसको समझने की कोशिश, और अल्लाह हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए जी।
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا عمرة قال حدثني دهم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسلب شهادتهم إيمانهم وإيمانهم شهادتهم. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وفيعا قال حدثنا إسماعيل عن قيس سمعت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء وإن أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. وبه قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن العمش عن أبي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
آية رواية حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ زہر میں اپنی مضرب فرماتے سمعت عمران ابن حسین کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی قال خیر خیرکم قرنی تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو میرے قرن میں ہے میرے زمانے میں اس کے بعد اچھائی میں جو ان کے برابر میں آتے ہیں ثم الذین یلونہم جو ان کے قریب ہے جو ان سے ملے ہوئے ہیں تابعین ثم الذین یلونہم ثم پھر تب تابعین یہ قرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے علماء نے ایک عجیب نقطہ نکالا کہ یہ ہے خلفاء راشدین کا زمانہ قاف سے صدیق مراد ہے را سے عمر مراد ہے اور قرنی نون سے عثمان مراد ہے اور یہ سے علی جو ان کے آخری حروف ہیں ان کے نام کے صدیق عمر عثمان اور علی یہ خیر القرن ہے قرنی یہ میرے سب سے اچھے سب سے اچھا زمانہ ہے اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کے سب سے اچھا پوری دنیا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک سب سے اچھا زمانہ جو تھا وہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پھر تابعین کا زمانہ پھر تبع تابعین کا. قال عمران راوی فرماتے فما ادری قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد قولی مرتین او ثلاثا کہ اب مجھے یاد نہیں ہے مجھے نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کرنی کے بعد دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم دو مرتبہ یا پھر تیسری بھی مرتبہ ثم الذین یلونہم یہ مجھے یاد نہیں. یہ بھی راویوں کے کتنی صداقت ہے اور کتنا اخلاص ہے جو انہوں نے ایسی بات ہم اگر کچھ بات نہیں سمجھتے گول مول کر کے ادھر ادھر سے نکل جاتے ہیں اور لیکن جو اعتراف نہیں کرتے کہ میں نہیں جانتا لا ادری مولوی کو کہنا بہت مشکل ہے لا عالم لا ادری لیکن یہ نصف علم ہے جو آدمی لا ادری کہے کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا کسی اور سے جا کے پوچھو، فلاں مولانا سے جا کے پوچھو، وہ زیادہ مجھ سے زیادہ جانتے، یہ نصف علم ہے. لیکن مولوی کو کبھی بہت مشکل ہے مولوی کے لیے جب تک کہ اس کے اطلاع نہ ہو کہ وہ کہے کہ لا ادری. تو صحابی نے فرمایا کہ یہ مجھے یاد نہیں ہے، لا ادری. ثم یکون بعدہم قوم، اس کے بعد پھر ایسے قوم پیدا ہوگی، یعنی وہ خیر کا زمانہ ختم ہو جائے گا، اور یہ جو یعنی دنیا زہرت دنیا نے ان کو راستہ سے ہٹا دیا، اور تنافس فی دنیا یہ ان کو راستے سے ہٹا دیا، پھر ایسے قوم پیدا ہو جائے گی، یشہدون ولا یستشہدون، گواہی دیں گے اور ان سے گواہی طلب بھی نہیں کی گئی، کوئی نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ ان کے گواہی دیں، وہ خود آگے بڑھیں گے. اور گواہی دینا یعنی اپنے گردن کو رسی میں ڈال دینا ہے، جا کے کسی کے لیے گواہی دینا کہ ہاں یہ اس طریقے سے ہوا معاملہ، اس کو پھانسی ہو گئی، یا آپ کی گواہی کی وجہ سے اس کو پھانسی ہو گئی. اور یہ لوگ پہلے زمانے میں بہت ڈرتے تھے گواہی دینے کو، لیکن پھر ایسے زمانہ ہوگا کہ دنیا مقصود اور مطلوب ہوگا، اور اپنے کوئی چیز کی فکر، ذمہ داری کی فکر نہیں ہوگی، تو بغیر ان سے گواہی طلب کیے یہ جا کر کے گواہی دیں گے. ویخونون ولا یؤتمنون، اور خیانت کریں گے اور ان پر بھروسہ نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، ان کی باتوں پر یقین نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا ان کی باتوں پر. یعنی لوگوں پر باتیں کریں گے، ہر آدمی کہے یہ کچھ مجھے پتہ نہیں، یہ کیسی بات کہہ رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے، ہمیشہ ادھر ادھر کی ہانگتا رہتا ہے. تو یہ لوگوں پر بھروسہ نہیں ہوگا. اور وہی جو پورا آج کل ہے، لوگ یہ زمانہ پورا سامنے آ گیا ہے. وینظرون ولا یفون، اور یہ نظر مانیں گے، منت مانیں گے کہ اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا میں اتنے روزے رکھوں گا، یہ میرا کام پورا ہو گیا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یہ منت مانیں گے اور اپنی منتوں کو پورا نہیں کریں گے. یعنی دین کی باتوں کی کوئی اہمیت ان کے دل میں نہیں، اپنا مطلب اور اپنا مقصد اور اپنا نفس جو ہے وہ سامنے، کہ یہ میرا کام نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں یہ فلاں اچھا کام کروں، اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا. اور جب کام پورا ہو گیا بھول بھی جائیں گے کہ ہم نے منت بھی مانی. انسان کی فطرت بھی ایسے ہی ہے. کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا امتحان کے موقع پر کچھ طلبہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دعا کرنا کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں، وہ اول نمبر کے بھی آ جاتے ہیں، اس کے بعد کبھی نہیں آتے جزاک اللہ آپ نے دعا کی، وہ بالکل بھول جاتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے. اور ایسے اللہ سے کتنے مرتبہ ہمارا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، ہم کتنے دعا مانگتے، خود بھی دوسروں سے بھی دعا کراتے، مسئلہ حل ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتے. تو ایسے زمانہ آئے گا، بلکہ آ چکا، ہم ایسے زمانے میں رہ رہے. مبارک ہے وہ لوگ جو ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، اور وہ یعنی وہ بغیر ضرورت کے اور بغیر پوچھے وہ شہادت نہیں دیتے، وہ خیانت نہیں کرتے، لوگوں کو ان پر ان کا اعتماد ہوتا ہے، یہ سچا آدمی ہے، یہ آدمی اس کے اخلاق اچھے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے جو نظر بھی مانتے ہیں، کوئی بھی دعا بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کے حق ہے اس کو پورا بھی کرتے ہیں، منت کو پوری بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے. وَيَظْهَرُ فِيهِ مُسْلِمْ، اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہوگا، یہ لفظی ترجمہ ہے. بعض علماء کے نزدیک شرح کہ یہ محاورہ ہے، یعنی یہ فلیشی ہو جائیں گے، یعنی سمارٹنس آ جائے گا ان میں، کہ ہر چیز میں فیشن، ہر چیز میں برینڈ نیم. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یہ یعنی غافل ہو جائیں گے دین سے، اور بس اپنے کھانے پینے اور موٹاپا اور بہت موٹے ہو جائیں گے، یہ اس کا ایک مطلب، یہ لفظی ترجمہ. اور دوسرا یہ کہ محاورہ ہے، پروورب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں سمارٹنس، فلیشی پن، وہ اپنے آپ کو اچھے، وہ یعنی کپڑے میں بھی وہ بس یہ کہ اچھے کپڑے میرے پاس ہو، اچھا قلم میرے پاس ہو، آج کل کے زمانے میں سیل فون میرا سب سے اچھا ہو، میری گاڑی سب سے اچھی ہو، یہی. اور افسوس ہے کہ کتنے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کو آج یہی فکر ہے کہ میں پھر کپڑے بھی پہنتے سب میچنگ، امامہ بھی وہ میچ ہوتا ہے ساکس کے ساتھ، اور ہر چیز جو ہے ہر چیز کو جو پہنتے ہیں تو ہر چیز کو میچنگ کرتے ہیں، سکارف پہنتے تو وہ بھی میچنگ، ہر چیز جو ہے وہ میچنگ کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک آدمی آئے جماعت میں کہا کہ ساؤتھ افریقہ کی مسجدوں میں وضو خانہ اگر ٹائلز پنک ہو تو صابن بھی پنک ہوتا ہے اور ٹاولز بھی پنک ہوتے ہیں اور وہاں کے میٹس جو ہوتے وہ بھی پنک ہوتے ہیں. اور بلکہ یہاں ہمارے جامع مسجد میں بڑا جھگڑا ہوا کہ لوگ نے بہت سارے ٹاولز آرڈر کیے کہ وہ میچنگ کے لیے صابن کے ساتھ میچنگ, جس دن بلو صابن ہوگا تو بلو ٹاولز ہوں گے, جس دن کے پنک صابن ہوگا تو پنک ٹاولز ہوں گے. تو ہر چیز یہ چیزیں یہ مسجدوں میں یہ چیزیں آ گئے, یہ علماء میں یہ چیزیں آ گئے. آج کل کے شیوخ اور صلحاء اور بڑے علماء بھی اپنے لباس کی بہت زیادہ فکر کرتے کہ کیسے ہم لوگوں کے سامنے, اور آج کل یہ یوٹیوب اور ویڈیو میں تو پھر آدمی کو تو اپنے آپ کو ایسے بنانا ہی پڑتا ہے, جب وہ ٹی وی پر جاتا ہے, جب یوٹیوب پر جاتا ہے, ویڈیو بناتا ہے اپنا, تو ہر چیز اس کی فکر کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَظْهَرُ فِيهِ مُسْلِمٌ, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لوگوں میں پیدا ہو جائے گی, جس کو ہم آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے بالکل صاف. یہ چیز آدمی کو ہر وقت اس کی فکر کہ کیسے میرا لباس کیسا, کیسے میرا مکان کیسا, میرا گارڈن سردیوں میں جب بارش نہیں ہوتی ہے تو بھی میرا گارڈن جو ہے وہ بھی بالکل گرین ہو, اتنا پانی اس کے اندر, لیکن سردی میں اس کو کوئی فرصت بھی نہیں گارڈن میں بیٹھنے کی اور گارڈن کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں, لیکن اتنا خرچہ کرتا ہے. سوئمنگ پول ونٹر میں بھی برابر صاف رکھتے ہیں, کون سوئمنگ پول میں جا کے پاؤ بھی رکھتا ہے, دیکھتے بھی نہیں, سوئمنگ پول کے پاس بیٹھتے بھی نہیں, لیکن کتنے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہ سب فیشن کی چیزیں صرف وہ ویلیو بڑھانے کے لیے. اور ہمارے پاس ایسا مکان ہے, ہمارا فش پونڈ ایسے ہے, ہمارے سوئمنگ پول ایسے ہے, یہ ویو فی مسلم, یہ تمام چیزیں پیدا ہو جائیں گی. آگے کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, حدیث بیان فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء من بعد قوم, اس کے بعد ایک ایسی قوم ہو جائے گی جو خیر القرون کا وقت ختم ہو جائے گا, تسبق شہادتہم ایمانہم, کہ ان کے شہادت جو ہے ان کے یمین قسم کھانے سے آگے ہوگا, وہ ایمانہم شہادتہم, اور ان کے قسم کا کھانا ان کے گواہی سے پہلے, مطلب کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, جو بھی چاہو جتنے بھی مجھ سے قسم مجھ سے لے لو, میں قسم کھانے کو تیار نہیں. ایک چور پکڑا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب جو ہے بہت مدت کے بعد بہت اس نے چوری کی, پھر پکڑا گیا کہا کہ تم سے قسم اب کھلائیں گے کہ تم قسم کھاؤ اور تمہیں 20 قرآن اٹھانے پڑیں گے اور قسم کھانا پڑے گا. تو اس کو بہت گھبرایا, اس کو معلوم ہی نہیں تھا قرآن شریف کیا کتاب ہے, تو سوچا کہ بہت بھاری کوئی کتاب دفتر ہوگا کیسے میں اٹھوں گا. جب اس نے 20 قرآن کو دیکھے تو یہ تو کچھ بھی نہیں, میں تو اس کے 200 قرآن بھی اٹھا سکتا. اس کو معلوم نہیں قرآن کیا ہے, وہ وزن کے اعتبار ظاہر کے اعتبار سے سوچا کہ قسم قرآن کو اٹھا کے مجھے قسم کھانا پڑے گا, یہ تو میں 10-20 قرآن بھی اٹھا کے قسم کھاؤں گا کچھ نہیں. تو یہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے دین کی کوئی قیمت نہیں. قسم اللہ کا نام لینا آج یہ بھی عام ہو گیا, بات میں واللہ اللہ کی قسم آدمی کھاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور قسم کھاتا ہے. اور یہ ایسے اب زمانہ آ گیا کہ ایک میرے ساتھ معاملہ پیش آیا حرم مکہ میں, آدمی مجھے حجر اسود کے سامنے لے گیا اور وہاں ایسے ایسی باتیں اور قسمیں کھائی اور سب جھوٹ, حجر اسود کے سامنے حرم شریف میں حجر اسود کے سامنے, اور کتنی کتنی جھوٹ کی باتیں اور کتنے دھوکے کی باتیں. تو یہ ہے کہ زمانہ ایسا آ گیا کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں, یعنی دین کی کوئی پرواہ نہیں. آج عام متن کچھ بھی پرواہ کرتے تو حکومت کے قانون کے پرواہ کرتے, پولیس کے حکومت کے قانون کے خوف سے, لیکن اللہ کے احکامات کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں. تو وہ قسم کھائیں گے اور ان کی شہادت دینے سے پہلے قسم کھائیں گے, اور قسم کھائیں گے اور شہادت دیں گے قسم کھانے کے بعد قسم سے پہلے, یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں قسموں کا اور اللہ کا نام کا احترام. قرآن شریف کتاب جو ہے کتنی زبردست کتاب ہے وغیرہ, ان چیزوں کی کوئی قیمت لوگوں میں نہیں ہوگی. آگے کی روایت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت نادار اور بہت غریب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, فرماتے وَقَدْ اِكْتَوَا يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ. یہ جملہ معترضہ ہے بیچ میں, یہ اصل مقصود نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے حالت کو بیان کر دی کہ وہ ان کو داغ دیا گیا تھا اس دن, ان دنوں میں بیمار تھے 7 داغ. یہ علاج کا ایک طریقہ تھا, جیسے کہ علاج کے بہت سے طریقے ہیں, جیسے کہ اکوپنچ ہے آج کل لوگ کرتے ہیں, لوگ کیا وہ خون نکالتے ہیں پچوانا کیا کہتے ہیں, کپنگ کرتے ہیں, مختلف قسم کے. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ داغ لگاتے تھے, تو ان کو 7 داغ لگائے گئے تھے اس دن, اور یعنی بہت تکلیف میں تھے, بہت ان کو بدن میں تکلیف ہو رہی تھی. وقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا موت سے کہ مجھے موت آ جائے میری تکلیف کی وجہ سے, تو میں ضرور موت کی دعا کرتا, اتنی مجھے تکلیف ہے, بہت زیادہ مجھے تکلیف ہے. جو بھی بیماری ان کو ہوئی ہوگی اور اس سے تکلیف, علاج کے باوجود وہ تکلیف موجود تھی. پھر آگے کی بات فرمائے, اور وہ ہے جو باپ سے متعلق, ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدعو ولم تنقصهم الدنيا بشيء. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے, صحابہ اکثر جو ہے بہت سارے صحابہ انتقال ہو گیا, دنیا سے چلے گئے, اور دنیا نے ان کو ان کی نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں کی, یعنی وہ دنیا کی طرف بالکل انہوں نے التفات نہیں کیا, دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. وہ ما يحضر من الدنيا وتنافس فيها, یہ لوگ ایسے رہے کہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں, نہ مکان کی فکر, نہ کپڑوں کی فکر, زاہدانہ زندگی, زہد والی زندگی انہوں نے گزاری. ایسے صحابہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری. وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ. اور ہم ایسے ہیں, یہ ان کے توازو میں, یہ بہت نادار, انہوں نے بھی دنیا کی کوئی نہیں, لیکن یہ ہے کہ آدمی میں توازو جب حقیقت پیدا ہو جائے تو جو تھوڑا بھی اس کے پاس وہ اس کا بہت اس کو احساس ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ایسے ہیں کہ وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا, ہمیں پہنچا دنیا کا حصہ میں سے, یعنی دنیا کا کچھ جو بھی ہمیں ملا, ما نجد له موضعا, ہمیں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی, الا التراب, سوائے مٹی کے. اور جیسے کہ اور روایات سامنے آئیں گے حضرت خباب کے سامنے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ان کے ذہن میں سامنے تھی کہ سب سے شر جگہ, بری جگہ پیسوں رکھنے کو وہ مٹی میں ہے, یعنی تعمیرات میں اپنے پیسوں کو لگانا. کبھی ایسے مکان بنایا اس کو توڑا, ایسے بنایا, یہ رینوویشن کیا, وہ رینوویشن, بغیر ضرورت کے, اور صرف خوبصورتی اور ڈیزائن کے لیے سب کرتے ہیں. یہ سب سے بری جگہ پیسوں کے رکھنے کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جیسے آگے کی روایت میں ہے, انہوں نے ایک دیوار بنائی جو ضرورت کی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو وہ احساس ہوا. جو لوگ حق شناس ہوتے ہیں, اللہ سے قریب ہوتے ہیں, تھوڑا بہت بھی کھانا بھی کھاتے ضرورت کے مطابق, پھر بھی کہتے کہ ہم تو دنیا دار ہیں, ہم نے کتنا زیادہ کھا لیا, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا ہم سے, دیکھو دوسرے بزرگ کیسے کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں, کیسے ان کی زندگی. تو ایسے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی میں, ان کا درجہ بہت اونچا ہے, لیکن یہ تھوڑا بہت بھی جو ضرورت کے مطابق, پھر میں ان کو احساس, اور وہی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں منہمک ہونا, دنیا میں مشغول ہونا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی, اس سے منع کیا, اس لیے وہ بہت اس کو وہ اس کا احساس تھا. ما نجد له موضعا الا التراب. آگے کی روایت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ہے, اور یہ روایت اس پہلے روایت کی تفسیر زیادہ تفصیل سے کرتی ہے. وہ یبنی حائطا له, وہ ایک دیوار اپنی بنا رہے تھے, وہ دیوار گر گئی پانی کی وجہ سے, یا ایک کوئی ضرورت تھی کوئی دیوار بنانے کی, اور وہ بھی کچی مٹی کے, یعنی ہمارے پکے اینٹ کے, اور اس پر ٹائل بھی لگائیں گے, اور اس کو پینٹ بھی کریں گے, اور اس کو گراؤنڈ بھی کریں گے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, صرف ایک کچی مٹی کے دیوار بنا رہے تھے. ہائے تو لفقال پھر انہوں نے کہا ان کو احساس ہوا کہ ہائے میں کیا ہے یہ دنیا میں پڑا ہوا ہوں اور کیا دنیا میں لگا ہوا ہوں. ان اصحابنا الذین مضوا ہمارے صحابہ جو ہے ہمارے دوست جو ہے وہ جو گزر گئے لم تنقصهم الدنیا شیئا دنیا نے ان کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کی. انہوں نے اپنے پیسوں کو اپنے وقت کو دنیا کی چیزوں میں بالکل نہیں لگائے. وہ آخرت میں دین کے پھیلانے میں تلاوت ذکر میں اللہ سے مشغول ہونے میں اس میں انہوں نے اپنا وقت لگایا. وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا اور ہمیں کچھ ملا دنیا میں سے یعنی پیسے کچھ ملے کچھ دنیا کی چیز ہمیں ملے. لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا فِي التُّرَابِ اس کو رکھنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں جیسے کہ نہ بینک میں ہم نے رکھا نہ تجوری میں رکھا نہ کوئی اچھے کاموں میں رکھا ہم نے اس کو مٹی میں رکھا. میں یہ دیوار بنا رہا ہوں وہ کوئی ضرورت کی چیز تھے ظاہر ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور اس میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فقر الماضین و غنى الباقین جو گزر گئے ان کا فقر سامنے تھا وہ صحابہ اور جو باقی رہے ان کی مالداری غنى الباقین جو باقی رہے وہ دنیا کی اس میں لگے تو یہ ہے کہ اس سے بچایا جاتا ہے. حضرت خباب کی روایت اس سے دیکھو کہ وہ ایک ضرورت کی ایک کوئی چھوٹی سی دیوار بنا رہے تھے پھر بھی ان کو کتنا زیادہ احساس. اور ہم مکان پہ مکان بناتے ہیں اور کیسے مولانا ابراہیم دیولا جو ابھی تشریف لے آئے ایک بہت پہلے کے کوئی سفر میں ان سے بات چیت ہو رہی تھی ایک جگہ فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں پیسے بھی خرچ کرتے تو مدرسوں میں پیسے دیے اور محتمیم صاحب کو جن کو پیسہ دیا ان سے کہا کہ میرے پیسے وہ تعمیر میں نہ لگے بلکہ میرے پیسے جو ہے وہ اساتذہ کی تنخواہ میں جو وہ پڑھاتے ہیں طلبا کو حدیث پڑھاتے فقہ پڑھاتے قرآن پڑھاتے میرے پیسے اس تعلیم میں لگانا میرے پیسے کو تعمیر میں نہ لگانا. آج کل افسوس ہے کہ کتنے مدرسے ایسے ہیں کہ تعمیر پر کتنا خرچ ہوتا ہے اور پھر جب جاتے ہیں تو دیکھا کہ یہ ٹورا وہ بنایا پھر جاتے ہیں تو وہ ٹورا کچھ اور بنایا بس ٹور پھور سے ہی کام اور پیسے جو ہے مٹی گھاری ہی میں جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ سب سے بری جگہ پیسے کو لگانے کا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھو بہت سے لوگ ان کے گھروں میں مثلا باہر جو ہے پیونگ ہوتا ہے پھر وہ سوچتے کہ پیونگ از ڈیڈ اس میں کوئی لائف نہیں ہے گھاس اگانا چاہے لان پلان کرتے ہیں پھر لان پلان کرتے ہیں پھر کچھ برسوں کے بعد کہ اس میں ٹرمائٹس بہت آتے ہیں تو اس کو نکالو پھر اس کو کانکریٹ کرو. ہمیشہ یہ پیسوں کی گرمی جو جیب کے اندر پیسوں کی گرمی ہوتی ہے پھر آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں پیسوں کو کہاں رکھو اچھے کاموں میں آخرت میں انویسٹ کرو غریبوں میں انویسٹ کرو اچھے کاموں میں انویسٹ کرو وہ نہیں بس دنیا کی چیزوں میں. گاڑی ہر جب دیکھو گاڑی بدلتے ہیں جب دیکھو سیل فون بدلتے ہیں جب دیکھو کپڑے کتنے کپڑے لٹکے ہوئے کبٹ میں. ایک جگہ ہمارا جانا ہوا ایک ملک میں اور وہاں عورتوں میں بیان تھا تو جب گئے وہاں تو دیکھا کہ بہت ساری جوتیاں جو ہے الماری شیلف میں باہر گھر کے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ بہت عورتیں آئی آج بیان سننے کو. بعد میں چلا کہ صرف ایک عورت گھر کی عورت تھی اور وہ تمام جوتیاں اس کی تھی اتنے ساری جوتیاں نیچے فلور سے اوپر چھت تک سب تمام جوتیاں صرف وہ ایک عورت کے. تو یہ ہے اور اگر کبٹ دیکھتے کتنے ڈریس ان کے خدا ہی جانے. تو یہ ہے کہ آدمی غلط جگہوں پر پیسوں کو رکھتا ہے. صحابہ کو بہت اس کا احساس تھوڑا بھی ادھر ایسے خرچ ہوا ضرورت پھر بھی ان کو احساس. اور ہم کتنا خرچ کرتے کتنے پیسوں کو ضائع کرتے اور خصوصاً یہ جو ٹیک اوے فوڈ جو ہے ہوتے ہیں آدمی تھوڑا کھاتا ہے باقی ڈسٹبن میں جاتا ہے. یہاں میف ہے جو اکثر یہ دکانیں ہوتی ہیں کھانے پینے کے ایک ہمارے رشتے دار کی بھی دکان ہے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم کہتے کہ انڈیا میں بہت گندگی یہاں آن کے دیکھو کتنی گندگیاں اور ڈسٹبن کو کھولو اور دیکھو کہ کتنا اچھا اچھا کھانا لوگ پھینکتے ہیں بس ایک ذوق ایک فیشن کی وجہ سے جا کے کھاتے ہیں اور وہ اتنا دیتے ہیں وہ ایک آدمی کا کھانا وہ ایک آدمی کا نہیں ہوتا ہے تین چار آدمی کا ہوتا ہے آدمی تھوڑا کھاتا ہے باقی پھینک دیتا ہے. تو یہ ایسے زندگی نہیں ہونی چاہیے. اور آج افسوس ہے کہ علماء کے ایسی زندگی ہو گئی جن کو دوسروں کو بچانا چاہیے تھا خود وہ مبتلا ہو گئے. اب وہ کیا دوسروں کو منع کریں گے جب وہ خود مبتلا ہے؟ وہ کیسے اپنی زبان بھی کھول سکتے؟ کیسے بیان بھی شادیوں میں مولوی جا کے نکاح پڑھاتا ہے ہال میں اور وہ تمام خرافات میں یہ بھی مشغول ہوتا ہے وہاں بے پردگی, تو وہ کیسے اپنی زبان کو کھولے گا اور کہے گا کہ یہ ناجائز ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے. تو اور مولوی کو خود بہت زیادہ بچنا چاہیے. آگے کی روایت میں حضرت عامش عن ابی وائل عن خباب رضی اللہ تعالی عنہ قال ہاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہجرت جو ہے وہ عن الذنوب یعنی گناہوں کے طرف, معتمدین علی المغفرہ اور مغفرت کے ہماری ہمیں امید تھے, یعنی ہجرت کے یعنی جو کچھ ہم نے کمایا مکہ شریف میں پوری زندگی کے کمائے ہم نے پیچھے چھوڑ دی اور ہم خالی ہاتھ مدینہ شریف چلے گئے. یہ ہے کہ یہ ایسے صحابہ کی زندگی تو یہ ہے. اور اصل ہجرت جو ہے گناہوں سے آدمی, المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ, وہ ہے حقیقت مہاجر کہ گناہوں سے ہجرت کرے. اور جو انہوں مکہ شریف میں ان کا مکان تھا, ان کو راستے معلوم تھے, جو نابینا صحابہ ان کو کوئی قائد گائیڈ کی ضرورت نہیں تھی, وہ خود چلے جاتے تھے, وہ جانتے تھے. لیکن ہجرت اور کی اور یہ تمام چیزیں, بعضوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر والے بھی پیچھے رہ گئے, اکیلے وہ تشریف لے گئے, تو دیکھو کیسے کیسے انہوں نے قربانیاں دی. تو ایسے یہ سبق ہمیں لینا چاہیے کہ دین کے خاطر ہمیں بھی ایسی قربانی دینی چاہیے. جی
باب قول الله يا أيها الناس إن وعد الله حق إلى قوله أصحاب سعيد قال أبو عبد
الله آية ترى حافظه ترى
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير قال أبو عبد الله السعير جمعه سعر وقال مجاهد الغرور والشيطان وبه قال حدثنا سعد بن حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهوره وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل. قال أبو عبد الله هو حمران بن أبان.
یہ باب ہے قرآن شریف کی آیت پر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باب بیان دیا. یا ایھا الناس لوگوں ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے پکا ہے, یعنی قیامت آنے کی ہے, آخرت حق ہے, کوئی اس میں برزخ قبر کی زندگی حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے. آپ تھوڑے دن کے لیے آئے یہاں, اسے آپ اتنا مشغول ہو جاؤ آخرت آپ بھول جاؤ, ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ آخرت کو سامنے تمہیں رکھنا چاہیے. ولا یغرنکم الغرور, اور غرور جو ہے اس کا یہاں امام بخاری رحمتہ اللہ خود فرمایا قال مجاہد الغرور الشیطان, شیطان تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے, نہ زہرت الدنیا تمہیں دھوکہ میں ڈالے, نہ شیطان تمہیں دھوکہ میں ڈالے. شیطان کہے گا کہ ابھی تو بہت زندگی ہے, آخر جو ہے وہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے, اور یہ تو ایسے ہی دھوکے کی باتیں اور دھکوسلے کی باتیں ہیں. شیطان ایسا دھوکہ دے گا کہ قبر کوئی چیز نہیں, آخرت کوئی چیز نہیں, کہاں ہے جنت, کہاں ہے جہنم؟ آج تک تم نے دیکھا کہ کوئی پھر زندہ ہوا؟ جو مرا کتنے کتنے قرون گزر گئے, کوئی آج تک زندہ نہیں ہوا. یہ سب ادھر ادھر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. شیطان تمہیں دھوکہ دے گا. اور دنیا کی زہرت دنیا, اس کی خوبصورتی, یہاں سے مزے سے رہنا, یہاں کا کھانا پینا, گھومنا پھرنا, یہاں مزے کرنا, ایک دوسرے پر تفاخر کرنا, تنافس کرنا, یہ تمام چیزیں کہیں تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے. ولا حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم اللہ الغرور. پھر آگے ان شیطان لکم عدو, فاتخذوه عدوا دشمن. اللہ نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. دوسری جگہ ان شیطان لکم عدو مبینا، کھلا ہوا دشمن، چھپا ہوا بھی نہیں، نفس چھپا ہوا ہے، اندر میں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن دشمن شیطان جو ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے. تو دشمن کو دشمن سمجھو. جو آدمی دشمن کو دوست سمجھتا ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اور جو دوست کو دشمن سمجھتا ہے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. جو دوست آپ کے پاس آئے وہ دشمن ہوتا ہے، وہ کہتے چلو ہم آج وہاں کسینو میں جائے، کہ آج چلو وہاں بروتل میں ہم جائے، تو وہ دوست نہیں وہ دشمن ہے. تو ان کے ساتھ تو جلدی چلے جاتے، وہ ٹائم بھی فوراً مل جاتے، پیسے بھی ملتے ہیں. اور جو دوست آتے اور کہتے چلو ہم مسجد کے طرف جائے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، گشت والی جماعت آتی ہے وہ دعوت دیتی، ان کو ہم دشمن سمجھتے. یہ لوگ ہمیں پیچھے رکھتے ہیں، یہ لوگ ہمیں دنیا سے وہ روکتے ہیں، حالانکہ دوست ہے تمہیں اچھے کام کے طرف. تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. شیطان جو ہے وہ اپنے یدعو حزبه، اس کا پورا گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ اصحاب السعير، جہنم والوں میں سے بنے. یہ شیطان کا کام ہے، وہ تمہیں بھلائی کی طرف نہیں بلاتا ہے، یہ تو تمہیں بلاتا ہے، اس نے قسم کھائی کہ مجھے تو جانا ہی ہے جہنم، جتنوں کو مجھ سے ہو سکے میں ان کو بھی ساتھ میں لے لوں گا. تو آدمی کو بہت ڈرنا چاہیے شیطان کے دھوکے سے. تو اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، اور پھر آگے ذرا تفسیر آیت کی بھی کی. قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا السعیر جمعہ سعر، کہ سعیر جو ہے اس کا جمع جو ہے سعور، چنگاریا، آگ جو ہے بہت ساری آگ جمع سعور. اور مجاہد نے فرمایا کہ الغرور الشیطان، اور روایت جو نقل کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابان رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور آخر میں فرمایا کہ یہ ابان کون ہے، ہوا حمران ابن ابان، اس کا نام بتا دیا، وہاں صرف ابن ابان بتایا، اور آخر میں بتا دیا کہ یہ وہ ہے جو حمران ابن ابان ہے. انہوں نے فرمایا کہ اخبرہ قال اتیت عثمان، حضرت ابن ابان، حمران ابن ابان نے ان کو خبر دی کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، بے طہوری ہی، اس کے وضو کے پانی کے ساتھ، یعنی اس کو وضو کرنا تھا تو وضو کے پانی کے ساتھ میں آیا، وہ جالس علی المقاعد، اور تشریف فرما تھے مقاعد پر، مقاعد بیٹھنے کی جگہ یا ایک جگہ خاص جو تھی اس کا نام ہی تھا مقاعد، جیسے کہ آج ہمارے جگہوں میں ریسیڈینشل ایریاز وغیرہ میں پارک ہوتا ہے، جہاں مطلب یہ ہے کہ لوگ جا کے بیٹھے وہاں، تو یہ بھی ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے، جس کو جیسے کہ ہم سمجھتے پارک جو ہوتا ہے لوگ جا کے بیٹھتے، تو ایسے بیٹھنے کی جگہ، یا بیٹھنے کی جگہ تھی یا ایک خاص جگہ جس کا نام ہی تھا مقاعد. تو فتوضع، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے وضو فرمایا، فاحسن الوضو، بہت اچھا وضو کیا اچھی طرح سے. ثم قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضع وهو في هذا المجلس، اور میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹھ کے وضو کیا. فاحسن الوضو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت اچھی طرح سے پورے آداب اور رعایات اور سنت وضو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے. ثم قال، پھر فرمایا، وضو کی فضیلت بیان کی، من توضأ مثل هذا الوضوء، جو اس وضو جیسے وضو بناتا ہے، یعنی اچھی طرح سے وضو، صحیح کہ کوہنیاں بھی پوری وہ اس کو بھی دھوئے، خلال بھی کرے، اور تمام چیزیں جو ہے وضو کے جتنے اس کے آداب ہیں، اس کی سنن ہے، اس کو ادا کرے، جو اس طریقے سے وضو کرتا ہے. ثم اتى المسجد، پھر مسجد کو آتا ہے، فرق آ رکعتیں، پھر دو رکعت تحیت المسجد، تحیت الوضو پڑھتا ہے. ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه، پھر اس کے بعد بیٹھتا ہے مسجد میں، تو اس برکت سے یہ وضو اور یہ دو رکعت کی برکت سے اس کے تمام گناہ جو آگے اس نے کیا وہ معاف ہو جاتے ہیں. علماء نے لکھا صغائر مراد ہے، اور بعید نہیں کہ اللہ کبائر کو بھی اپنی مہربانی سے معاف کر دے، لیکن کبائر کے لیے علماء عام متن لکھتے ہیں کہ شرط ہے کہ آدمی توبہ کرے اپنے کبائر سے، لیکن صغائر بہت سے اعمال ایسے کہ آدمی کرتا ہے اور صغائر معاف ہو جاتے ہیں. قال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغتروا، دھوکہ میں مت پڑو، یہ ہے باپ سے متعلق کہ دنیا کی چیزوں سے تم دھوکہ میں نہ آؤ، یعنی یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہو گئے، جو جب بھی میں جو چاہوں گناہ کروں گا اور پھر جا کر کے اچھی طرح سے وضو کروں گا، دو رکعت پڑھوں گا اور میرے سب گناہ معاف، دھوکہ میں آدمی نہ رہے. بعض ایسے لوگ دوست ملے ہیں کہ جو بھی چاہے لوگ دوسرے غیر مسلم ان سے متنفر ہوئے، کیسے کیسے دھوکہ دیتے تجارت میں. وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم سال میں ایک مرتبہ حرم جاتے ہیں، عمرہ کرتے، بال کو حلق کرتے اور سب اپنے گناہ معاف، پھر جا کے دوسروں کو دھوکہ دینا وغیرہ اور گناہ کے کام میں مبتلا، پھر ہم عمرہ کریں گے سب گناہ معاف. لا تغترو، دھوکہ میں مت پڑو، یہ ایسے عمرہ اور ایسا وضو کرنا، یہ گناہ وہ جو جسارت کرے آدمی کو اور اس کو دلیر کرے گناہ کرنے پر، تو وہ پھر اسے وہ نہیں ہوتا. گناہ جو آدمی کا معاف ہوتا ہے پھر وہ گناہ سے بچتا ہے، آگے عمرہ کے بعد وہ اور گناہوں سے بچتا ہے، یہ نہیں کہ اور اس کو جسارت ہوتی ہے کہ اور بھی میں گناہ کروں. تو لا تغترو، ایسے نیکی کا کام آدمی کوئی کرے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، پھر میں نے تو تہجد پڑھی، آپ دن بھر جو میں چاہوں گناہ کروں، نہیں ایسا نہیں ہے. آدمی نیکی کا کام کرے پھر اور بھی نیکی کی طرف متوجہ، وہ گناہ وہ نیکی کرنے کی بنا پر یہ نہ سمجھے. بہت سے لوگ داڑھی ٹوپی کرتا پہنتے ہیں اور رکھتے ہیں اور پھر سمجھتے کہ اب ہم چاہے جو بھی گناہ چاہے ہم کر سکتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. لا تفترو، دھوکہ میں مت پڑو. قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہیں ابن ابان کے بارے میں کہ حمران ابن ابان ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.